السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کشمیر میں حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے پاکستانی فوج کی کور کمانڈرز کانفرنس. ملک کو درپیش بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. جنرل راحیل شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
کشمیر کے اڑی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا. حکومت جوابی کارروائی کے لیے مختلف متبادلوں پر غور کر رہی ہے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں نیو یارک اور نیو جرسی میں ہفتے کے روز ہونے والے بم دھماکوں کے ذمہ دار شخص احمد رحامی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور اقوام متحدہ کے اجلاس میں پیر کے روز رکن ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور لوگوں کی عالمی سطح پر بڑے پیمانے کی نقل مکانی کی ذمہ داریوں کو بانٹا جائے گا. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز شورش زدہ وسطی صوبے میں ایک امریکی فضائی حملے میں کم از کم 8 پولیس والے ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے. راولپنڈی میں فوجی کور کمانڈروں کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
کشمیر کے علاقے اڑی میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور بعض حلقوں کی طرف سے اس تناؤ میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ کی طرف سے پیر کو ایک بیان میں کہا گیا کہ فوج کسی بھی طرح کے بل واسطہ یا بلا واسطہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. بھارت کی طرف سے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا گیا تھا جسے پاکستان نے مسترد کر دیا. بھارتی فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی جس میں بھارت کی طرف سے رد عمل کے ممکنہ طریقوں پر غور کیا گیا. جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی زیر قیادت پیر کو کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی حالیہ کشیدہ صورتحال پر غور کیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں سلامتی کی اندرونی و بیرونی صورتحال پر غور کے علاوہ فوج کی آپریشنل تیاری کا بھی جائزہ لیا گیا. بیان کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم مکمل طور پر باخبر ہیں اور خطے میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے پاکستان کی سلامتی پر اثرات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو کشیدگی سے اجتناب کرنا چاہیے. بین الاقوامی امور کے ماہر اور اسلام آباد میں قائم قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر عسکری طاقت کا استعمال کیا گیا تو اس سے دونوں ہی ممالک کو نقصان ہوگا.
پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, انڈیا کے لیے بھی ہے کہ ہم ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے یا راستہ وہ بند نہ کریں. خطے کے لیے بھی اور دونوں ملکوں کے لیے بھی نیوکلیئر پاور ہے, ان کو ریشنلی ایکٹ کرنا پڑے گا.
اسلام آباد میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا بھی کہنا ہے کہ الزام تراشی کے بجائے مسائل کا حل بات چیت سے نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے.
اگر یہ پیس ہو جائے اور یہ دونوں ملک جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو پیسفل پوزیشنز پہ چلے جائیں تو وہ جو پیسہ یہاں پہ بلینز آف ڈالرز اینولی خرچ ہوتا ہے وہ سرٹنلی غربت پہ ختم ہوگا, انفراسٹرکچر پہ ختم ہوگا, باقی چیزوں پہ انوائرمنٹ پہ خرچ ہوگا اور اس کا فائدہ عوام الناس کو پہنچے گا.
پاکستان کو بھی آپ اس کو دوش نہیں دے سکتے کہ پاکستان نہیں کرایا ہے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں, چونکہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے ISPR نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ ثبوت دیں, ثبوت کے سامنے رکھ کے بات کریں تو ہم تیار ہیں بات کے لیے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے الزامات سے اور اس طرح کی باتوں سے جو دو طرفہ تعلقات ہے اور مذاکرات ایک سسٹم ہے اس کو کافی ڈیمیج ہوگا, اس کو کافی نقصان پہنچے گا.
کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے بیٹھ کے مذاکرات کے ساتھ, دونوں کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، نہ کہ جو مسائل ہیں ان کو بڑھائیں، بیٹھ کے ایک بات ہے جو متنازع ہے اس کو ریزولو کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس کو لڑائی جھگڑے کی شکل دی جائے یا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات حالیہ کچھ مہینوں سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی جھڑپوں میں لگ بھگ 80 افراد کی ہلاکت ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بدلتے حالات میں دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
دیکھیے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، اس کے علاوہ تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ واحد اور مناسب راستہ یہی ہے کہ گفت و شنید سے معاملات کو سمجھا جائے اور ان کو سلجھایا جائے۔
دریاسنا پاکستانی وزیراعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پیر کو ایک بیان میں ایک بار پھر کہا کہ بھارتی کشمیر میں فوجی اڈے پر حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام بے بنیاد ہے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بغیر شواہد کے پاکستان پر الزامات لگانا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے، اور ان کے بقول اس کا مقصد بھارتی کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر نظام کشمیر میں دہشت گرد حملے کے بعد پیر کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی اور سیکیورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بھارت روڑی حملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اٹھائے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کشمیر کے اڑی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی اجلاس کیا، جس میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ، وزیر دفاع منوہر پریکر، وزیر مالیات ارون جیٹلی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سہاگ اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی۔ انہوں نے حملے کے بعد وادی کی صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم کو تفصیلات بتائیں۔ اس سے قبل وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی ایک اعلی سطحی اجلاس کیا، جس میں وزیر دفاع منوہر پریکر اور اعلی سیکورٹی عہدیداروں نے حصہ لیا اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر، آرمی چیف اور وزارت داخلہ و دفاع اور نیم مسلح دستوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے وادی کی زمینی صورتحال پر تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی سطح پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ حملے کے جواب میں کس قسم کی کارروائی کی جائے۔ بعض ذرائع نے سخت موقف اپنانے پر زور دیا تو بعض نے عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کے ذریعے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی حمایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اس معاملے کو اٹھا سکتا ہے اور اس بات پر زور دے سکتا ہے کہ اڑی حملے میں پاکستان ملوث رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر خارجہ سشما سوراج 26 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گی تو اس معاملے کو اٹھائیں گی۔ ادھر کانگریس نے اڑی حملے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پر زبانی حملہ کیا اور انہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں آئی گڑبڑ کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ پارٹی ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ حکومت کی پالیسی بے سمتی کی شکار ہے اور بھارت کی سرحدیں اور قومی سلامتی گزشتہ 2 برسوں سے محاصرے کے تحت ہیں، کیا وزیر اعظم اس کے لیے وزیر دفاع منوہر پریکر کے خلاف کارروائی کریں گے؟ حکومت کی ایک حلیف جماعت شیو سینا نے 20 صورتحال کے لیے وزیر اعظم کو ذمہ دار قرار دیا۔ بھارت کی طرف سے اس حملے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ دفاعی ماہر قمر آگا کے خیال میں پاکستان پر دباؤ بنانے کے لیے کئی متبادلوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں بہت سے آپشن ہیں، ان میں سے ایک آپشن سرجیکل اسٹرائک کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپشن ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی جائے، پاکستان کو کے اوپر سینکشنز لگانے کی بھی بات ہونی چاہیے۔
اس سوال پر کہ پاکستان دہشت گردانہ وارداتوں میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتا ہے، قمر آغا نے کہا،
جی پاکستان تو ہمیشہ ڈینائی کرتا ہے، لیکن ابھی تک جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں وہ سب پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستانی نیشنلز تھے اس میں انوالو، اور ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ پاکستان میں چلتے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور وہ ان کو آفیشلی کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسی حرکت کی۔
ادھر پاکستان نے بھارت کے اس دعوے کو سرے سے مسترد کر دیا کہ اڑی حملے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا کہ ہر دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کی طرف انگلی اٹھانا بھارت کی روایت بن گئی ہے۔ اخبار ڈان نے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا یہ بیان شائع کیا ہے کہ ماضی میں کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارتی باشندے ملوث رہے ہیں، مگر بھارت نے ان کارروائیوں کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے حوالے سے اس فوجی چھاونی اور علاقے کے بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل نے یہ رپورٹ دی ہے۔
جس جگہ یہ حملہ ہوا وہ بھارتی فوج کی 12 انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا ایک حصہ ہے اور سری نگر سے 102 کلومیٹر شمال میں اڑی قصبے کے مضافات میں واقع ہے۔ یہ علاقہ تین اطراف حاجی پیر، کمل کوٹ اور کمان پوسٹ سے متنازفی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن کے قریب واقع ہے۔ کمان پوسٹ دراصل وہ سرحدی چوکی ہے جسے یہ نام بھارتی فوج نے دیا ہے۔ یہ علاقہ ایک پہاڑی نالے پر کھڑے پل کے ذریعے بھارتی کشمیر کو پاکستانی کشمیر سے ملاتا ہے۔ پل پار کرتے ہی پاکستانی کشمیر کا چکوٹی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس کوریڈور یا گزرگاہ کو کراس ایل او سی تجارت اور سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور فوجی ٹھکانے پر کیے گئے حملے سے پیدا شدہ تناؤ کے باوجود پیر کو سرینگر مظفر آباد بس سروس معمول کے مطابق چلی۔ 12 انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سرینگر مظفر آباد سڑک کے دونوں اطراف کئی ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا اہم بھارتی فوجی اڈا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جس جگہ کو عسکریت پسندوں نے حد بنایا وہ اصل میں پیادہ فوج کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے جس پر عقب سے حملہ کیا گیا۔ یہ جگہ کنٹرول لائن کے حاجی پیر علاقے سے 8 اور 10 کلومیٹر کے فاصلے پر گولان چرونڈا جو جابلا نالے کے عقب میں واقع ہے سے 5 اور 6 کلومیٹر، کمل کوٹ سے 20 اور 25 کلومیٹر اور کمان پوسٹ سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کنٹرول لائن کے سارے علاقے کو ماں سوائے سخت پہاڑی خطوں اور خشک اور پانی سے بھرے نالوں کے بھارتی فوج نے ایک 12 فٹ اونچی فصیل کھڑی کر کے محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ سرحد پار سے در اندازی اور اس طرح کی دوسری سرگرمیوں پر روک لگائی جا سکے۔ تاہم دیکھنے میں آیا ہے کہ عسکریت پسند خلاؤں اور خالی جگہوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کنٹرول لائن عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کے لیے جدید آلات سے کھاردار تار کی بنی فصیل کو کاٹا بھی جاتا ہے۔ یہ عمل سرحد پر تعینات بھارتی فوجیوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے۔ بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی واقعے کی الگ سے تحقیقات کرے گی۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں نے فوجی اڈے پر عقب سے حملہ کیا۔ انہوں نے مقامی وقت کے مطابق صبح 5:15 بجے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے انتظامی بلاک کو 3 منٹ کے اندر اندر 17 دستی بموں سے نشانہ بنایا، جس کے ساتھ ہی 150 میٹر دائرے کے اندر موجود بیرکوں اور خیموں میں آگ لگ گئی۔ نتیجتاً 13 سے 14 سپاہی جلس کر مر گئے۔ پھر طرفین کے درمیان کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران چاروں عسکریت پسندوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
نیو یارک اور نیو جرسی میں ہفتے کے روز ہونے والے بم دھماکوں کے ذمہ دار شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بتایا کہ 28 سالہ احمد رحامی کو پیر کی صبح لنڈن نیو جرسی سے گرفتار کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ نیو یارک میں بم دھماکے کے ذمہ دار مشتبہ شخص احمد رحامی کو نیو جرسی میں گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کو اس مشتبہ شخص کی پچھلے 48 گھنٹے سے تلاش تھی، جس پر شک تھا کہ اس نے دھماکہ خیز مواد کو 4 مختلف مقامات پر نصب کیا ہے۔ مقامی اور وفاقی پولیس نے بتایا کہ رحامی امریکی شہری ہے اور اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ نیو جرسی کے علاقے ایلیزبتھ میں رہتا تھا، جبکہ اس سے 6 کلومیٹر دور لنڈن علاقے سے اسے حراست میں لیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق رحامی کا خاندان ایک ریستوران چلاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پیر کے روز رکن ملکوں نے اتفاق کیا کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور لوگوں کی عالمی سطح پر بڑے پیمانے کی نقل مکانی کی ذمہ داریوں کو بانٹا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری نے عہد کیا کہ وہ عالمی پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بحران کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے زیادہ بہتر اقدامات کرے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس موقع پر کہا کہ مہاجرین اور تارکین وطن کو بوجھ نہ سمجھا جائے، یہ باصلاحیت لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عام مہاجرین کے انسانی حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو اپنے معاشرے میں باعزت مقام دیں. واضح رہے کہ تقریباً بے شمار افراد جبری طور پر اپنے آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. ماضی میں اتنی بڑی تعداد نے کبھی بھی ہجرت نہیں کی تھی. نیو یارک میں جس اعلامیے کو منظور کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان ملکوں کی بھرپور مدد کی جائے جو اس بحران سے متاثر ہوئے ہیں. بے گھر ہونے والوں کے بچوں کی تعلیم کا خصوصی طور پر بندوبست کیا جائے اور ان مہاجرین کی آبادکاری کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ 71واں اجلاس ہے. نیو یارک سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر اس اجلاس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شام کی خانہ جنگی بھی خاص سر فہرست ہوگی. مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
عالمی رہنما شام کی خانہ جنگی سے پڑنے والے اثرات کو محدود کرنے کے خواہش مند ہیں. اس اجلاس میں ہمسایہ ممالک اور یورپ میں شام کے پناہ گزینوں کی آمد کے مسئلے پر خاص توجہ دی جائے گی. اطلاعات کے مطابق دو مختلف اجلاسوں میں پناہ گزینوں کے مسئلے پر بحث ہوگی. اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون پیر کے روز ہونے والے پہلے اجلاس کی میزبانی کریں گے. ان کے الفاظ:
More countries must resettle more people who have been forced from their homes.
ایسے لوگوں کو جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں مزید جگہ دینی ہوگی. مختلف ممالک کو نقل مکانی کے فوائد کو سمجھنا ہوگا اور ہر جگہ ہر کسی کو اس امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جس کا پناہ گزینوں، تارکین وطن اور اقلیتی کمیونٹی کو سامنا ہے. یہ الفاظ تھے بان کی مون کے. منگل کو ہونے والے دوسرے اجلاس کی میزبانی امریکی صدر براک اوباما کریں گے. امریکہ کی نائب وزیر خارجہ شیبا کروکر کے الفاظ:
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals.
ہمیں توقع ہے کہ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی گئی اپیلوں اور پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق وسیع تر پروگراموں کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. یہ الفاظ تھے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ کے. تاہم اس بارے میں کہ ان اجلاسوں سے ان تقریباً 5 ملین شامی پناہ گزینوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے ریچرڈ گوون کے الفاظ:
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly.
شام کے بحران کو حل کرنے کا واحد طریقہ سیاسی مذاکرات ہیں. مجھے یقین ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس موضوع پر بات ہوگی. تاہم صدر پوٹن نیو یارک نہیں آ رہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو شام کے بارے میں سنجیدہ بات چیت ممکن نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے. رواں ماہ شام میں جنگ بندی اور وہاں پر پسے ہوئے لوگوں کو امداد پہنچانے سے متعلق امریکہ اور روس کے مابین ایک معاہدہ طے کرنے پر اتفاق ہوا تھا. دونوں ملکوں نے داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کو ہدف بنانے سے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں ان مسائل پر بحث متوقع ہے. سیکیورٹی کونسل کا اعلی سطح کا ایک اجلاس بدھ کے روز ہوگا جس میں شام کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. تاہم تجزیہ کاروں کی نظر میں اس اجلاس سے زیادہ توقعات رکھنا درست نہیں. ایک دفعہ پھر ریچرڈ گوون کے الفاظ:
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran.
حقیقت یہ ہے کہ شام سے متعلق فیصلے واشنگٹن، ماسکو اور ایران میں کیے جاتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں. یہ الفاظ تھے ریچرڈ گوون کے. ہفتے کے باقی دنوں میں مختلف ممالک کے رہنما جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. صدر پوٹن، صدر شی اور اینگلا مرخیل اس سال اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. یہ صدر اوباما کا بطور امریکی صدر کے جنرل اسمبلی سے آخری خطاب ہوگا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار نے پیر کے روز کہا کہ انہیں بہت تکلیف اور مایوسی ہے کہ انسانی ضروریات کی اشیاء لے جانے والے قافلے ابھی تک شام کے شہر حلب کے اندر داخلے کے منتظر ہیں، جہاں تقریباً 275,000 افراد خوراک، پانی اور طبی امداد کے متلاشی ہیں. اقوام متحدہ کے معاون سیکرٹری جنرل برائے انسانی ہمدردی امور اسٹیفن اوبرائن نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں عالمی ادارے کے اس مطالبے کو دہرایا کہ شام کے محصور شہر حلب میں اشیاء ضروریہ کی رسائی اور شدید طبی امداد کے منتظر لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ امدادی اشیاء کی فراہمی روک رہی ہے اور کہا کہ روس کو ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکی کانگریس کے پاس دو ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے فنڈز میں توسیع کرے، وگرنہ 30 ستمبر نصف شب موجودہ مالی سال ختم ہونے پر حکومت کا کام بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ واشنگٹن میں عام طور پر انتخابی سال میں مالی تنازعوں کو طول دینے سے گریز کیا جاتا ہے، مگر سن 2016 کو اس لحاظ سے مختلف خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں زیکا وائرس سے نمٹنے کے اہداف بھی سیاسی جماعتوں کے تنازع کا شکار ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایسے میں جب امریکی عوام کی توجہ صدارتی انتخابات کے مقابلے پر مرکوز ہے، واشنگٹن فنڈز کی ایک ایسی آخری مدت کی جانب بڑھا ہے جو حکومت کی ایسی سہولتوں کے بارے میں ہے جو انتہائی ضروری نہیں ہیں، اور اگر نومبر کے انتخابات سے صرف ہفتوں پہلے یہ سروسز بند ہو جاتی ہیں تو دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بڑی خلل اندازی ہوگی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر بل نیلسن کہتے ہیں یہ سیاسی کھیل کا وقت نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا اور ہم ایسا کریں گے۔ کانگریس نہ صرف سال بھر کے اخراجات کے بل منظور کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ابھی موجودہ فنڈز کی سطح میں عارضی توسیع کی جزیات پر بھی اتفاق رائے ہونا باقی ہے تاکہ حکومت کا کام رکنے سے بچا جا سکے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ سینیٹر کارنائن کہتے ہیں
ڈیموکریٹک ابسٹرکشن
رکاوٹ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں کانگریس میں یہ پورا عمل ایوان میں موجود ریپبلکنز کی وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس مالی ترجیحات پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر مائک راؤنڈز کہتے ہیں
Six times this body has been blocked by Senate Democrats from considering legislation to fund the Department of Defense.
چھ مرتبہ سینٹ میں ڈیموکریٹس نے اس ادارے کو محکمہ دفاع کے فنڈ کے مسودہ قانون پر غور سے روکا ہے، وہ فنڈ جو اپنے مشن مکمل کرنے کے لیے ہمارے فوجیوں کو چاہیے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں
If you want to increase defense spending, I'll vote for that. You also have to increase non-defense spending.
اگر آپ دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے حق میں ووٹ دوں گا۔ آپ کو غیر دفاعی اخراجات میں بھی اسی طور اضافہ کرنا ہوگا۔ ہم غیر دفاعی اخراجات میں اضافہ کیوں چاہتے ہیں؟ تعلیم، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ امریکہ بھر میں خاندانوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایف بی آئی کو کافی فنڈز ملیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان بند کمرے میں مذاکرات جاری ہیں، مگر اس بات کے کوئی آثار نہیں کہ جلد ہی کوئی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہنگامی ترجیحات میں زیکا وائرس سے نمٹنے کی کوششیں ہیں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں۔ سینیٹر بل نیلسن ایک ڈیموکریٹ ہیں، وہ کہتے ہیں
We're in the midst of a public health crisis and it should be treated like the emergency.
ہم صحت عامہ کے بحران میں مبتلا ہیں اور اس سے ہنگامی طور پر نمٹا جانا چاہیے۔ اخراجات پر معاہدے کے لیے ایک طاقت ہے جو اس کے حق میں کام کر رہی ہے، اور وہ ہے قانون سازوں کی یہ خواہش کہ اجلاس ختم ہو اور وہ انتخابات سے پہلے آخری ہفتوں میں اپنی ریاستوں اور اپنے اضلاع میں پہنچے۔ جیسا کہ ڈیموکریٹک سینیٹر کلیئر میکاسکل کہتی ہیں
We are working fewer days in Washington than we have in 60 years. I showed this calendar.
60 برس میں پہلی مرتبہ ہم واشنگٹن میں بہت کم دنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے گھر پر یہ کیلنڈر دکھایا تو ان کا خیال تھا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ فی الوقت کوئی بھی یقینی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں ہمارے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو گیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیمانه بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، بده بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ سے تعلق رکھنے والی زیب برہانیہ نے 2007 سے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کچھ ہی عرصے میں مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگی. انہوں نے پشتو، اردو، ترکی اور دری زبانوں میں بھی گانے گائے ہیں. زیب نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی. زیب کا کہنا تھا کہ شروع ہی سے موسیقی میں دلچسپی تھی. ہمارے والد کا تعلق آرمی سے ہے اور ہمارے خاندان میں زیادہ تر لوگ موسیقی کو پسند کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا.
لیکن ہم لوگوں کی فیملی میں میوزک کو بہت سراہا جاتا تھا، موسیقی کو، اور ہر قسم کی لائیو پرفارمنسز ہوتی تھی. تو وہاں سے ماحول کچھ ایسا ملا کہ ہم لوگ ہمیشہ گانا اور غزل اور اس قسم کی چیز گھر پہ ملی ہمیں. تو اب جب میں کالج میں تھی تو میں اور میری کزن ہنیہ ایسی مل کے گانے بناتے تھے اور گاتے تھے. میری شوقیہ اور وہ ہنیہ نے انٹرنیٹ پہ چڑھائے. تو جب ایک ڈیڑھ سال بعد ہم لوگ گھر واپس آئے تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایف ایم 89 پہ وہ گانے مشہور ہو گئے اور کہیں نہ کہیں سے وہ ریڈیو تک پہنچ گئے. تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں فین سے اور ایون جرنلسٹ سے بہت زیادہ انکریجمنٹ دی کہ آپ اور گانے لکھیں. تو اس طرح ہم نے اپنا پہلا البم نکالا. اس کے بعد کوک اسٹوڈیو میں آئے. تو اس طرح قسمت کی بات تھی کہ بس بنتی چلی گئی.
پاکستان سے باہر اور ملکوں میں پرفارمنس کے حوالے سے زیب کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان، امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی پرفارمنس دی ہے.
جی پاکستان سے باہر ہم لوگوں نے زیادہ پرفارم کیا ہے سم ہاؤ. پاکستان کے اندر اتنا پرفارم نہیں کیا. تو کافی جب آف کورس ادھر بہت گئے ہوئے، انڈیا بہت گئے ہوئے، بہت پرفارم کیا وہاں پہ. پھر افغانستان میں بھی ایک دفعہ میں نے پرفارم کیا ہے، اور یورپ میں چند مبالک، اور امریکہ گئی ہوئی ہوں، اور ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، اس طرح کے ممالک میں گئی ہوں. کافی دنیا گھوم لی ہے.
زیب کا کہنا تھا کہ میرا اور ہانیہ کا موسیقی میں آنے کا ایک اور مقصد بھی تھا.
لیکن آئی ہوپ کہ میرا اور ہانیہ کے آنے کا ایک یہ بھی وہ تھا مقصد تھا کہ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پٹھانوں میں موسیقی کا ایک تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سمہاؤ کیونکہ وہ ماحول کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو شاید اس طرف نہیں لینا چاہتے. لیکن اگر کسی پٹھان لڑکی کو ہے شوق تو انہیں ضرور اس کو پرسیو کرنا چاہیے اور آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی فیلنگ بری نہیں ہوتی اس میں. لوگ آپ کا اپنا کردار ہوتا ہے جو آپ کو صحیح آپ برا بناتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج کل بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور بہت مختلف طریقوں سے ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دی ٹائم از رائٹ فار ا لاٹ مور.
خیبر پختونخوا میں موسیقاروں کو لاحق خطرے کے پیش نظر ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف موسیقی بلکہ پشتونوں کی تہذیب کو بھی خطرہ ہے.
جو میری سمجھ میں ہے وہ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ پوری ایک سولائزیشن، پوری تہذیب اور پوری ایک آئیڈینٹی کی طرف ہماری پوری پہچان ہی خطرے میں ہے.
مستقبل میں اپنے البم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا،
دو البم ریکارڈ کر لیے، ایک ریلیز ہو گیا ہے، اور کچھ چند گانے، پانچ چھ گانے میں نے فلموں کے لیے گا لیے، مطلب میں 10 گانے قریب فلموں کے لیے گا لیے، اور کچھ یہ ابھی کوک اسٹوڈیو میں گانے آئے ہیں.
سنم جانم انارسستانم به دروازه تچ قربان جانم.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں دہشت گرد عناصر کو اپنے جماعتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ملک کی بعض سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر دہشت گردی کی حمایت کرتی ہیں۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر پیر کو منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا ملک جس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اس میں اگرچہ اکثر بیرونی ہاتھ شامل ہوتا ہے، لیکن ان کے بقول اس سے کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر سے بھی حمایت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس سلسلے میں بدقسمتی سے بعض سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات کی خاطر ان عناصر کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت اپنے کئی فیصلوں میں اس جانب اشارہ بھی کر چکی ہے۔ چیف جسٹس کے بقول جیسے کہ کراچی بدامنی کیس اور بلوچستان بدامنی کیس میں یہ عدالت اس بات کا ذکر کر چکی ہے کہ بعض تخریبی عناصر کے روابط اور تعلقات مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں سے پائے گئے ہیں، جس کا فوری تدارک کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہیں، اور ان کے بقول اچھے طرز حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ حدود میں رہ کر کام کریں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ ماضی میں عدالت پر یہ تنقید کی جاتی رہی کہ وہ حکومت کے انتظامی معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتی ہے۔ ان کے بقول اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے عدلیہ اور مقننہ نے بین الادارتی مکالمے کی ضرورت محسوس کی، اور اس سلسلے میں پہلے سپریم کورٹ کی دعوت پر چیئرمین سینٹ نے سپریم کورٹ میں خطاب کیا، جبکہ اس کے بعد 2015 میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے سینٹ سے خطاب کیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں ضلعی عدلیہ، جو کہ عدالتی نظام کا ایک اہم جز ہے، اس میں بہتری لانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز شورش زدہ وسطی صوبے میں ایک امریکی فضائی حملے میں کم از کم 8 پولیس والے ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی افواج کے ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حملہ ان افغان فوجیوں کی مدد کے لیے کیا گیا تھا جن پر طالبان نے حملہ کیا تھا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ ملک کے ایک وسطی صوبے میں امریکی فضائی کارروائی مبینہ طور پر کم از کم 8 افغان پولیس اہلکاروں کی موت کا سبب بنی۔ افغان عہدیداروں کے مطابق پولیس اہلکار صوبے اورزگان کے دارالحکومت ترین کوٹ کے قریب ایک مرکزی شاہراہ پر واقع ایک سیکیورٹی چوکی پر تعینات تھے کہ وہ اتوار کو فضائی کارروائی کا نشانہ بنے۔ اطلاعات کے مطابق پہلی فضائی کارروائی میں ایک اہلکار مارا گیا، اور جیسے ہی مزید پولیس اہلکار اس چوکی پر پہنچے تو دوسری فضائی کارروائی کر دی گئی۔ افغان پولیس کی طرف سے اس حملے کی مذمت کی گئی۔ دوسری طرف امریکی فوج کے ایک ترجمان نے اتوار کو ترین کوٹ کے علاقے میں ایک فضائی کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ان افراد کو نشانہ بنایا گیا جو افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ترین کوٹ کا شمار افغانستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جنہیں حالیہ کچھ عرصے سے طالبان کے شدید حملوں کا سامنا رہا ہے۔ رواما طالبان اس شہر میں داخل ہو گئے تھے، تاہم جب افغان فورسز کی اضافی کمک علاقے میں پہنچی تو اس نے امریکی فضائیہ کی مدد سے جوابی کارروائی کر کے طالبان جنگجوہوں کو اس علاقے سے باہر دھکیل دیا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جون میں امریکی فوج کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ افغان فورسز کو درکار مدد کی صورت میں انہیں زمینی اور فضائی فورسز کی مدد فراہم کر سکتی ہیں تاکہ اہم شہری علاقوں پر طالبان کے قبضے کو روکا جا سکے۔ فضائی حملوں میں عام شہریوں کے جانی نقصان اور بعض اوقات غلطی سے افغان فورسز کے نشانہ بننے کی وجہ سے کابل اور واشنگٹن کے تعلقات میں تناؤ بھی آیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آسٹریلیا نے شام میں اس فضائی حملے میں حصہ لینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے جس میں شام کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے اور حساس فائر بندی کو خطرہ لاحق ہوا۔ یہ حملہ امریکی فوج کی قیادت میں ہوا، جس کے مطابق اتحاد کا خیال تھا کہ وہ داعش کے ٹھکانوں کو ہدف بنا رہا ہے۔ فیلڈ مرسر کی ایک رپورٹ، بہجت چلانی کی زبانی۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرنبول نے کہا ہے کہ انہیں جانوں کے ضیاع اور زخمی ہونے والوں کے لیے افسوس ہے، لیکن وہ اس بارے میں کیا سرائی نہیں کریں گے کہ مشرقی شام میں کیے جانے والے اس فضائی حملے کے نتائج اتنے غلط کیسے ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ایک فوجی ہوائی اڈے کے قریب کیے جانے والے حملے کے دوران شام کی حکومت کے تقریباً 90 فوجی غلطی سے مارے گئے۔ آسٹریلیا کے دفاعی عہدیداروں نے کہا کہ اتحاد کی اس کارروائی کا ہدف ان کے مطابق داعش کا جنگجو یونٹ تھا جس کا کچھ عرصے سے پیچھا کیا جا رہا تھا۔ وہ نیو یارک میں رپورٹروں سے بات کر رہے تھے جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی غلطی کے بارے میں معلوم ہوا فضائی حملے کو ختم کر دیا گیا۔
There were Australian aircraft involved in the operation. As soon as the commanders were advised that there are Syrian government forces affected, the operation was discontinued.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کارروائی میں آسٹریلوی جہاز بھی حصہ لے رہے تھے۔ جیسے ہی کمانڈروں کو پتا چلا کہ اس کارروائی میں شام کی سرکاری افواج متاثر ہوئی ہیں، فوراً ہی کارروائی کو روک دیا گیا۔ ہمیں جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ یہ فضائی حملے اس وقت روک دیے گئے جب روسی افواج نے امریکیوں کی توجہ دلائی، اور ان حملوں کی وجہ سے ایک پیچیدہ تنازع میں کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ غلط نتائج کے حامل اس کارروائی سے واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہوں گے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے شام میں انتہائی مختلف ایجنڈے ہیں۔ کیمبرا کی طرف سے عراق اور شام کے لیے امریکی اتحاد والے مشن میں 6 جنگی طیارے مختص کیے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزارت دفاع کے باضابطہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ آسٹریلوی جہازوں نے عراق پر 1689 اور شام کے لیے 42 مشن میں حصہ لیا۔ آسٹریلیا کے ایئر ٹاسک گروپ میں ابتدائی انتباہ کرنے والا ایک جہاز اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والا ایک جہاز بھی شامل ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما نے امریکہ میں پچھلے دنوں ہونے والے دہشت گرد حملوں پر امریکیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے انہیں یقین دلایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انسدادی دہشت گردی ایجنسیاں پورے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور عوام کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نیویارک سے جہاں وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، اوباما نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیویارک، نیو جرسی میں بم دھماکوں اور منیسوٹا میں چاقوؤں سے حملے جیسے واقعات سے یہ بات اہم ہے کہ سمجھا جائے کہ دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں دن رات کام کر رہی ہیں اور عوام کو کسی قسم کے بھی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں چاقو کے وار کر کے 9 افراد کو زخمی کرنے والے حملہ آور کی شناخت 22 سالہ صومالی امریکی شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی۔
امریکی مال میں لوگوں پر چاقو سے وار کرنے والے عدن کے والد احمد عدن نے سٹار ٹریبون نامی اخبار کو بتایا کہ ہفتے کی شب پولیس نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا سینٹ کلاؤڈ میں، جو منیاپولس سے 110 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے، کراس روڈز نامی مال میں ہلاک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے حملے کے بارے میں نہیں بتایا، مگر ان کے گھر سے تصاویر اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ پولیس چیف ولیم بلیئر اینڈرسن نے کہا کہ حملہ آور نے اللہ کا نام لیا اور ایک شخص سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ مسلمان ہے۔ حملہ آور کو ڈیوٹی سے فارغ ہونے والے ایک پولیس والے نے ہلاک کر دیا۔ زخمی ہونے والوں میں سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن چاقو کے اس حملے کی دہشت گردی کی ممکنہ کارروائی کے طور پر چھان بین کر رہا ہے۔ اس شہر میں صومالی کمیونٹی کے رہنما نے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس میں اس حملے کی مذمت کی۔ سینٹ کلاؤڈ کی رہائشی لل ہرسی کہتی ہیں،
But I hope my neighbors, my co-workers, my friends, my community members, my elders and everybody else will take this into heart.
لیکن مجھے امید ہے کہ میرے ہمسائے، میرے شریک کار، میری کمیونٹی کے لوگ، میرے بزرگ اور ہر شخص اسے دل سے محسوس کرے گا، اور برائے مہربانی آئیے ہم نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیں۔ اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ داعش ہماری نمائندگی نہیں کرتا، یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ صومالیوں کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ اس عقیدے کے حامل کسی شخص کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اس ریاست میں صومالی کمیونٹی کے لیڈر عبد الکلانے نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ لوگ عدن کو جانتے تھے۔ وہ ایک جز وقتی سیکیورٹی افسر کے طور پر کام کر رہا تھا اور ایک ہوشیار اور قابل بھروسہ شخص تھا۔ کلانے نے کہا کہ وہ حملے کے محرکات یا مکمل پس منظر کے بارے میں نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں چاقو کے اس حملے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ایک مسلم نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ داعش کے ایک فوجی نے کیا۔ داعش اس طرح کے تنہا شخص کی جانب سے کیے گئے حملوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر یہ گروپ ماضی میں ایسے حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ بھی کرتا رہا ہے جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی حکمران جماعت نے اتوار کے روز کے پارلیمانی انتخابات بآسانی جیت لیے ہیں، جبکہ خبریں یہ ہیں کہ ووٹروں کے حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد صدر ولادیمیر پوٹن کی یونائیٹڈ روس پارٹی نے 54% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مخالف لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور کمیونسٹ دونوں نے 13-13% ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن کمیشن کی سربراہ نے کہا کہ انہیں ان نتائج کو تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، باوجود کے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ جگہوں پر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یونائیٹڈ رشیا پارٹی نہ صرف یہ کہ 450 ارکان کے اسٹیٹ ڈوما میں قطعی اکثریت حاصل کر سکی ہے، بلکہ اس نے 100 مزید نشستیں بھی جیت لی ہیں۔ ان انتخابات کے بارے میں ایک ابتدائی رپورٹ کے بارے میں یاسمین جمیل۔
یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای نے انتخابات کی نگرانی کے لیے 400 سے زیادہ مبصرین روس بھیجے تھے، جو 2011 کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے، جب او ایس سی ای نے پارلیمانی انتخاب کی مانیٹرنگ کے لیے اپنے مبصرین بھیجے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ یہ ووٹنگ سن 2018 میں مسٹر پوٹن کے لیے صدارتی انتخابات میں متوقع شرکت پر ایک ریفرنڈم ہوگی۔ مسٹر پوٹن اور یونائیٹڈ رشیا کے لیے کرائمیا کے معاملے پر اور اس وقت جاری فوجی اقدامات کی بنا پر قوم پرستوں کی حمایت موجود ہے، جبکہ ریاستی زیر انتظام میڈیا نقادوں کو یا انہیں غدار قرار دینے سے متعلق نکتہ چینی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی نصف نشستوں کا فیصلہ افراد کے لیے لوگوں کی ووٹنگ پر ہوگا، جبکہ باقی نصف کو جماعتی فہرستوں سے چنا جائے گا۔ پچھلی پارلیمنٹ کو صرف جماعتی فہرستوں سے منتخب کیا گیا تھا۔ آیا اس ووٹنگ کے بعد مظاہرے جنم لے سکتے ہیں؟ اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ انتخابات کو کس حد تک منصفانہ سمجھا جاتا ہے۔ ماسکو میں 2011 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، جو اپنے حجم اور استقامت کی وجہ سے عہدیداروں کے لیے چیلنج تھے۔ اتوار کے روز جب ملک بھر کے لگ بھگ 110 ملین رجسٹرڈ ووٹرز اور 11 ٹائم زونز میں ووٹنگ جاری تھی، تو انتخابی خلاف ورزیوں کی شکایات میں پہلے ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ روس کی حزب اختلاف کی پارٹی پیپلز فریڈم پارٹی یا پارناس کے لیڈر میخائل کسینوف نے کہا ہے کہ پارلیمانی انتخاب کے ووٹ توقع ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی گرفت کو مضبوط کر دیں گے۔ اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ انتخابات کے دوران انتخابی جعلسازی کے متعدد واقعات رجسٹر کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن بات نہیں ہوگی، اگرچہ عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے اور حلفاً کہا ہے کہ یہ انتہائی منصفانہ اور بہترین انتخاب ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہمیں توقع تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جعلسازی کی سطح کیا ہوگی، اور مجھے توقع ہے کہ یہ ایک بلند سطح ہوگی۔ یہ الفاظ تھے روس کی حزب اختلاف کی پارٹی پیپلز فریڈم پارٹی یا پارناس کے لیڈر میخائل کسینوف کے۔ انسانی حقوق کی صدارتی کونسل کے لیے مبصرین کے ایک رابطہ کار ایلیا شبلنسکی نے انٹرفیکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے کہا ہے کہ مختلف علاقوں سے خلاف ورزیوں کی اطلاعات مسلسل آ رہی تھیں۔ انتخابات کی مانیٹرنگ کے ایک گروپ گولس نے بھی کہا ہے کہ اسے خلاف ورزیوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں جنوبی روسٹوف کے علاقے میں ایک انتخابی کارکن کو بظاہر ایک بیلٹ باکس میں متعدد پرچیاں ڈالتے ہوئے دکھایا گیا۔ ووٹنگ ہفتے کو جزیرہ نما چکوٹکا سے شروع ہوئی اور وہ روس کے علاقے کلینن گراڈ میں ختم ہوگی، جہاں لوگ گرینویچ وقت کے مطابق شام 6 بجے تک اپنے ووٹ ڈالیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے مسلمان وسیع ترمانوں میں ملک میں سیکولر نظام میں زندگی گزارنے میں کسی مشکل کا شکار نہیں، تاہم ایک بڑی تعداد فرانس کی ریاست اور معاشرے سے متعلق قدامت پسندانہ اور کسی حد تک مخاصمانہ نظریات رکھتی ہے، اور ان میں سے ایک چوتھائی آبادی کا یہ خیال ہے کہ شرعی قوانین ریاست کے قوانین سے بالاتر ہیں۔ یہ جائزہ پیرس میں قائم ایک انسٹیٹیوٹ کی نئی رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ لیزا برائن کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
آئی ایف او پی کی جائزہ رپورٹ میں سامنے آنے والے یہ نتائج اتوار کو فرانس کے جریدے ہفت روزہ ژوئے دیمانچے میں شائع کیے گئے۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں، خاص طور پر نوجوان مسلمانوں کی ملک میں جاری ان بحثوں پر رائے لی گئی جن میں نقاب اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے برقعے سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ نوجوانوں سے گفتگو میں ان دہشت گرد حملوں کی بات نہیں کی گئی جو جنوری 2015 کے بعد ملک میں ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مصنف حاکم الکروئی کہتے ہیں کہ فرانس میں کوئی ایک مسلمان کمیونٹی نہیں ہے، ایسے مسلمان بھی ہیں جو بہت مختلف ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بہت تیزی سے مختلف ہوتے جا رہی ہیں۔ وہ اس جائزے کو مسلمانوں کے بعض حلقوں اور فرانس کی ریاست کے ملک میں موجود دوسرے بڑے مذہب کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک انتباہی گھنٹی قرار دیتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ویسٹرن یورپ کے اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے کم ہے۔ اس سے پہلے یہ اندازہ 5 ملین یا اس سے زائد کی تعداد کا تھا۔ یہ مسلمان یا تو یہیں پیدا ہوئے ہیں یا پھر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں۔ فرانس رنگ و نسل اور مذہبی وابستگیوں کی بنیاد پر اعداد و شمار جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سروے کے لیے کل 15,000 افراد میں سے 1,000 مسلمان تھے جن سے سوال جواب کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ زیادہ تر فرانسیسی مسلمانوں کی عمریں 50 سال سے کم ہیں اور وہ سیاسی اور سماجی طور پر خود کو نمایاں نہیں کرتے۔ بہت کم تعداد میں مسلمان مسلمانوں کی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ مذہب کو اہم سمجھتے ہیں لیکن ان میں سے ایک تہائی ہفتہ وار بنیاد پر مسجد جاتے ہیں، لیکن مذہب ان کے نظریات اور عادات کا حصہ ہے۔ 10 میں سے 7 حلال کھانے اور ان میں سے بڑی اکثریت خواتین کے حجاب اور برقعے کی حامی ہے، تاہم وہ زبردستی چہرہ ڈھانپنے یا برقعہ لینے کے حامی نہیں ہیں۔ رپورٹ میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ 28% مسلمان آبادی انتہا پسندانہ نظریات رکھتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان ہیں، کم تعلیم یافتہ ہیں اور ملک کے مضافات میں نظر انداز طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ الکروئی کہتے ہیں کہ وہ سرکشی کی کیفیت میں ہیں، وہ معاشرے کی جانب سے خود کو نظر انداز کیا گیا خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنے آبائی ملکوں کے ساتھ شناخت نہیں رکھتے اور وہ مذہب کے ساتھ اپنی شناخت جاتے ہیں اور اسلام کو اپنی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس گروپ میں شامل بہت چھوٹا سا دڑا اپنے اندر ایسے انتہا پسندوں کو بھی لیے ہوئے ہے جو حالیہ مہینوں میں فرانس کے حملوں کا ذمہ دار خیال کیے گئے ہیں۔ الکروئی کہتے ہیں کہ اس ناقابل قبول صورتحال کو تیزی سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرانس کے معاشرے کے ایک حصے کو بغاوت کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کام مذہب کا نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدارتی مباحثوں کا انتظام کرنے والی یہ غیر منافع بخش تنظیم نے کہا ہے کہ 26 ستمبر کو ہونے والے اس کے پہلے مباحثے میں صرف 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو ہی شرکت کی اجازت ہوگی۔ پہلا صدارتی مباحثہ ریاست نیو یارک کے شمال مشرقی شہر ہیمسٹیڈ کی یونیورسٹی میں ہوگا اور اسے امریکہ بھر میں نشر کیا جائے گا۔ گروپ کمیشن آن پریزیڈینشل ڈیبیٹ یعنی CPD نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن رائیاما کے ان 5 جائزوں میں مطلوبہ کم از کم 15% اوسط حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں، جن کا انتخاب کمیشن نے پچھلے مہینے کیا تھا۔ گروپ کے مطابق رائیاما کے حالیہ جائزوں میں کلنٹن کو اوسطاً 43% اور ٹرمپ کو اوسطاً 40.4% کی عوامی حمایت حاصل ہے۔ گروپ CBD نے یہ بھی کہا ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نائب صدور یعنی انڈیانا کے گورنر مائک پینس اور ورجینیا کے گورنر ٹم کین ریاست ورجینیا کے شہر فارمول کی لانگ ویڈ یونیورسٹی میں اکتوبر کی 4 تاریخ کو ہونے والے مباحثے میں حصہ لے سکیں گے۔ 4 مباحثوں کے اس سلسلے کا تیسرا مباحثہ 9 اکتوبر کو سینٹ لوئس اور چوتھا اور آخری 19 اکتوبر کو لاس ویگاس میں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو دیر گئے بلانے پر روس پر کڑی تنقید کی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد شام میں ہونے والی امریکی بمباری کا جائزہ لینا ہے جس میں ممکنہ طور پر درجنوں شامی فوجی ہلاک ہوئے۔ سمنتھا پاور نے بند کمرے کے اجلاس میں جانے سے قبل نامنگاروں سے گفتگو میں کہا کہ روس کا یہ اقدام اور اس کا مقصد کئی نسلوں میں ہونے والے شدید مظالم سے توجہ ہٹانے کی ایک اعلی اخلاقی برتری کی شعبدہ بازی کی کوشش ہے۔ سفیر سمنتھا پاور نے کہا کہ امریکہ اس بمباری کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں بعض اطلاعات کے مطابق دیر الزور کے علاقے میں لگ بھگ 80 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اتحادی لڑاکا طیاروں کا خیال تھا کہ وہ داعش کے انتہا پسندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ شامی دستوں کو نشانہ بنا کر ہم عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ہم نے حقیقت میں شامی فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے تو ایسا کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا اور بلا شبہ ہمیں جانی نقصان پر افسوس ہوا۔ تام باور نے ان واقعات کا حوالہ دیا جن میں تواتر کے ساتھ شامی فورسز نے مظالم ٹھائے، ہسپتالوں، اسکولوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، شہروں کا محاصرہ کیا جس کی وجہ سے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوئے، اور عام شہری اہداف کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ امریکہ کی سفیر نے کہا کہ ان تمام واقعات میں ماسکو نے کبھی بھی سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے، عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرس میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرس بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ، وہ مشینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی۔
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے، اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے۔ آئی بی ایم نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں،
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for
مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی۔ رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں۔ مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کار ہتھیاروں کا استعمال۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
It is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
وقت نکلا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہتھیار سامنے آنے لگے ہیں۔ پہلے تحقیق تھی جو اب ہتھیاروں کی تیاری اور پھر انہیں مہیا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، محققین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ٹیکنالوجی سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل تبدیلی آتی جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں نیو یارک میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں انہیں یک طرفہ طور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71ویں اجلاس سے چند دن پیشتر یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے قومی مفادات کا تقاضا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر رابطوں کو قائم اور متحرک رکھا جائے۔ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کی یہی بنیادی پالیسی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر بین الاقوامی رابطوں کو قوانین اور اصولوں کی بنیاد بنا کر ایسے عالمی ادارے کے تعاون کو استوار کیا جائے جنہیں امریکہ نے قائم کرنے میں مدد دی ہے۔ نائب وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ یہ ایسا نظام نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہوں، مگر اس کے ذریعے ایک بڑی اور درست تصویر سامنے آ جاتی ہے اور اس کے ذریعے سر جنگ کے خاتمے کے بعد بڑے بڑے عالمی طوفانوں سے بچتے ہوئے پرامن طور سے دنیا کے ممالک کو پھلنے پھولنے کے لیے گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ مسٹر بلنکن نے کہا کہ صدر اوباما کی رابطوں کو استوار کرنے کی پالیسی کے تحت مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ساتھ مل کر ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق مذاکرات اور شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کا تلف کرنا شامل ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے مسٹر بلنکن نے کہا کہ ہم نے انسانی حقوق کی کونسل کے ساتھ مل کر دنیا میں انسانی حقوق کے بعض بدترین حالات اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تشت بام کیا ہے، اور امریکی ریاستوں کی تنظیم کے اشتراک سے ایسے اداروں کو مستحکم کیا ہے جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مسٹر بلنکن نے کہا کہ امریکہ نے بین البحر الاقیانوسی شراکت داری کو ایک بار پھر توانائی دی ہے اور ایشیا کے اہم اداروں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کیا ہے، 67 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد کو تشکیل دیا جو داعش جیسی زہریلی اور جھوٹی خلافت کے خلاف نبرد آزما ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم نے دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اعتماد کی فضا قائم کی ہے، مفادات کو ہم آہنگ کیا ہے اور تعاون کے جذبے کو ابھارا ہے، اس بات کو قانونی جائز شکل دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب مل کر مشترک خطرات کا مقابلہ کریں اور مشترک مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ امریکہ کی عالمی سطح پر شمولیت کا سب سے بڑا ذریعہ اقوام متحدہ ہے، باوجود اس کے کہ اس میں کچھ کمزوریاں ہیں اور مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مسٹر بلنکن نے کہا کہ عالمی سطح پر مؤثر طور پر اور متحرک ہونے کے لیے سنہرے اصول اپنانے ہوں گے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ نئی حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو مستحکم کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے ہی ہم جدوجہد کر سکتے ہیں۔ مسٹر بلنکن کے بقول ہمارے وعدوں اور عزم کو قائم رکھنے کے لیے مشترکہ اقدامات اسی ادارے کے ذریعے ممکن ہوں گے۔ یہ ایک ایسے بین الاقوامی نظام کو تشکیل دے سکتا ہے جس کے بارے میں ہم سب متفق ہیں۔ یہ ایک ایسا عالمی منصوبہ ہوگا جو ہماری صحت کا ضامن ہوگا، ہماری سلامتی کو مستحکم بنائے گا اور بالآخر امریکہ سمیت ہر ملک کی خوشحالی کو یقینی بنائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر واسکو والوویچ، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔